نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد، ہم نے جو سلسلہ معرف القرآن کے ترجمہ و تفسیر اور معرف کا شروع کیا تھا، شروع سے اس میں ترجمے میں ہمیں مشکل پیش آ رہی تھی، ہم چاہ رہے تھے کہ کچھ لفظی ترجمہ ہو جائے، لیکن مفتیان کرام کے مشورے سے طے کیا کہ اس کا ترجمہ آیت آیت کر کے کرنا بہتر ہے، اور لفظی ترجمہ اس کا نیچے بیٹھتا نہیں ہے، کیونکہ ترجمہ الہامی ہے اور کسی قدر با محاورہ ہے تو الفاظ کا ترجمہ اس میں مشکل ہے، اس لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ السور نو سورۃ الرحمن سے اس کا ترجمہ جس طرح مفتیان کرام کا مشورہ ہے اسی طرح کیا جائے، اور جن لوگوں کے پاس اس کی ریکارڈنگ ہے ان کو چاہیے کہ وہ اس ریکارڈنگ کو ڈیلیٹ کر دیں، اور اکثر نو یہ ریکارڈنگ کرنا چاہیں یا ریکارڈ رکھنا چاہیں وہ رکھ لیں، اور اس میں اصل بات تو یہ ہے کہ کلام الہی کی تلاوت بھی ہے ترجمہ بھی ہے، 1000 بار بھی اگر اس کو دہرایا جائے تو اس کا نفع بڑھتا ہی رہتا ہے، یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے اور کائنات کی یہ واحد کتاب ہے جس کو جتنا پڑھا جائے اس کے ساتھ اتنا ہی لگاؤ اور تعلق پیدا ہو جاتا ہے، جبکہ دنیاوی کتابوں کا یہ حال ہے کہ 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ پڑھ لے گا آخر بیزار ہو جائے گا، تو یہ ایسی کتاب ہے، سراپا نور ہی نور ہے، جس قدر پڑھے نور میں اضافہ ہوتا ہے، جس قدر سیکھیں علم و معرفت میں اضافہ ہوتا ہے اور معرفت میں ترقی ہوتی ہے، اللہ کی محبت میں ترقی ہوتی ہے، دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے اور ہر طرف دس نیکی بھی ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بقدر اخلاص جس کا اجر و ثواب چاہے بڑھا دیتا ہے، تو اس لیے فیصلہ یہ ہوا کہ السور نو اس کو اپنے شیخ و مرشد کے حکم کے مطابق سورۃ الرحمن سے پھر شروع کیا جائے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان صدق الله مولانا العظيم. سورة الرحمن کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 6 تک کی تلاوت کی گئی ہے، سورۃ الرحمن کے مکی یا مدنی ہونے میں اختلاف ہے، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے چند روایات حدیث کی وجہ سے مکی ہونے کو ترجیح دی ہے، ترمذی میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کے سامنے سورہ رحمان پوری تلاوت فرمائی، یہ لوگ سن کر خاموش رہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے لیلۃ الجن میں جنات کے سامنے یہ سورت تلاوت کی تو اثر قبول کرنے کے اعتبار میں وہ تم سے بہتر رہے، کیونکہ جب میں قرآن کے اس جملے پر پہنچتا تھا فبأی آلاء ربکما تکذبان تو جنات سب کے سب بول اٹھتے تھے لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد، یعنی اے ہمارے پروردگار ہم آپ کی کسی بھی نعمت کی تکذیب و ناشکری نہ کریں گے، آپ ہی کے لیے حمد ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ یہ سورت مکی ہے، کیونکہ لیلۃ الجن وہ رات جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو تبلیغ و تعلیم فرمائی مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ اس سورت کو لفظ رحمان سے شروع کیا گیا، اس میں ایک مصلحت یہ بھی ہے کہ کفار مکہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے رحمان سے واقف نہ تھے، اسی لیے کہتے تھے وَمَا الرَّحْمَانُ، کہ رحمان کیا چیز ہے، ان لوگوں کو واقف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے یہاں رحمان کا انتخاب کیا گیا. دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ آگے جو کام رحمان کا ذکر کیا گیا ہے یعنی تعلیم قرآن, اس میں یہ بھی بتلا دیا گیا ہے کہ اس تعلیم قرآن کا مقتضی اور سبب داعی صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, ورنہ اس کے ذمے کوئی کام واجب اور ضروری نہیں جس کا اس سے سوال کیا جا سکے اور نہ وہ کسی کا محتاج ہے. آگے پوری صورت میں حق تعالیٰ کی دنیاوی اور دینی نعمتوں کا ذکر مسلسل ہوا ہے. سورۃ الرحمن میں بیشتر مضامین حق تعالیٰ کی دنیاوی اور اخروی نعمتوں کے بیان میں ہیں, اسی لیے جب کسی خاص نعمت کا ذکر فرمایا گیا تو ایک جملہ لوگوں کو متنبہ کرنے اور شکر نعمت کی ترغیب دینے کے لیے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اور پوری صورت میں جملہ 31 مرتبہ لایا گیا ہے. ہر نئی نعمت کے بیان کے بعد فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا تکرار کیا گیا ہے, جو ایک نئے مضمون کے متعلق ہونے کے سبب تکرار محض نہیں ہے. اب آیات کا ترجمہ دیکھتے ہیں. الرحمن علم القرآن, رحمان نے سکھلایا قرآن. میں جیسے جیسے آیت کا ترجمہ کرتا جاؤں گا اس کے ساتھ ساتھ خلاصہ تفسیر بھی یعنی کے لفظ کے ساتھ بیان کروں گا, اور اس کے ساتھ تفسیر کے ساتھ کوئی معارف ہوں گے تو اس کے ساتھ ہی معارف بھی بیان کیے جائیں گے. رحمان نے سکھلایا قرآن یعنی رحمان کی بے شمار نعمتیں ہیں, ان میں سے ایک روحانی نعمت یہ ہے کہ اسی نے اپنے بندوں کو احکام قرآن کی تعلیم دی یعنی قرآن نازل کیا کہ اس کے بندے اس کے اوپر ایمان لائیں اور اس کا علم حاصل کر کے اس پر عمل کریں تاکہ دائمی عیش و راحت کا سامان حاصل ہو. علم القرآن میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت ہے اس کے ذکر سے ابتدا کی گئی, اور سب سے بڑی نعمت قرآن ہے کیونکہ قرآن کریم انسان کے معاش اور معاد یعنی جہاں اس کو لوٹ کر جانا ہے یعنی آخرت, دین اور دنیا دونوں کی خیرات اور برکات کا جامع ہے. جنہوں نے قرآن کو لیا اور اس کا حق ادا کیا, دیکھیے قرآن کو لینا اور ہے اور اس کا حق ادا کرنا اور ہے, جنہوں نے قرآن کو لیا اور اس کا حق ادا کیا جیسے صحابہ کرام, حق تعالیٰ نے ان کو آخرت کے درجات اور نعمتوں سے تو سرفراز فرمایا ہی ہے, دنیا میں بھی وہ درجہ اور مقام عطا فرمایا جو بڑے بڑے بادشاہوں کو بھی حاصل نہیں. قاعدے کے مطابق لفظ علمہ کے دو مفعول ہوتے ہیں, ایک وہ علم جو سکھایا جائے, دوسرے وہ شخص جس کو سکھایا جائے. یہاں آیت میں وہ چیز تو بتلا دی گئی جو سکھائی گئی ہے یعنی قرآن, دوسرا مفعول یعنی قرآن جس کو سکھایا گیا اس کا ذکر نہیں کیا. بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ بلا واسطہ حق تعالیٰ نے جن کو تعلیم دی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی مراد ہیں, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ساری مخلوقات اس میں داخل ہیں, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تنزیل قرآن کا مقصد ساری خلق خدا کو رائے ہدایت دکھانا اور سبھی کو اخلاق و اعمال صالحہ کا سکھانا ہے, اس لیے کسی خاص مفعول کی یہاں پر تخصیص نہیں کی گئی. دوسرا مفعول ذکر نہ کرنے سے اشارہ اسی عموم کی طرف ہے. خلق الانسان علمہ البیان, بنایا آدمی اور اس کی ایک نعمت جسمانی ہے وہ یہ کہ اسی نے انسان کو پیدا کیا. علمہ البیان, پھر سکھلایا اس کو بات کرنا, یعنی اور ایک یعنی اس کی ایک نعمت جسمانی ہے وہ یہ کہ اسی نے انسان کو پیدا کیا پھر اس کو گویائی سکھلائی جس پر ہزاروں منافع مرتب ہوتے ہیں, من جملہ ان کے قرآن کا دوسرے کی زبان سے پہنچنا اور دوسروں کو پہنچانا ہے. خلق الانسان علمہ البیان, انسان کی تخلیق خود حق تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے, اور ترتیب طبعی کے اعتبار سے وہی یعنی انسان سب سے مقدم ہے. یہاں تک کہ تعلیم قرآن جس کو پہلے ذکر کیا گیا ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ انسان کی تخلیق کے بعد ہی ہو سکتی ہے, مگر قرآن حکیم نے نعمت تعلیم قرآن کو مقدم یعنی پہلے اور تخلیق انسان کو مؤخر کر کے یعنی بعد میں ذکر کر کے اس طرف اشارہ کر دیا کہ تخلیق انسان کا اصل مقصد ہی تعلیم قرآن اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے. جیسا کہ دوسری آیت میں ارشاد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, یعنی ہم نے جن و انسان کو صرف اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کیا کرے. اور ظاہر ہے کہ عبادت بغیر تعلیم الہی کے نہیں ہو سکتی, اسی کا ذریعہ قرآن ہے. اس لیے اس حیثیت سے تعلیم قرآن تخلیق انسان سے مقدم ہو گئی. تخلیق انسان کے بعد جو نعمتیں انسان کو عطا ہوئیں وہ بے شمار ہیں. ان میں خاص طور پر تعلیم بیان کو یہاں ذکر فرمانے کی حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ جن نعمتوں کا تعلق انسان کی نشو و نما اور وجود و بقا سے ہے, مثلا کھانا پینا, سردی گرمی سے بچنے کا سامان, رہنے بسنے کا انتظام وغیرہ, ان نعمتوں میں تو ہر جاندار انسان اور حیوان شریک ہے. وہ نعمتیں جو انسان کے ساتھ مخصوص ہیں ان میں سب سے پہلے تو تعلیم قرآن کا ذکر فرمایا, اس کے بعد تعلیم بیان کا, کیونکہ تعلیم قرآن کا افادہ اور استفادہ بیان ہی پر موقوف ہے. اور بیان میں زبانی بیان بھی داخل ہے, تحریر اور خط اور الہام و تفہیم کے جتنے ذرائع حق تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں وہ بیان کے مفہوم میں شامل ہیں. اور پھر مختلف خطوں, مختلف قوموں کی مختلف زبانیں اور ان کے محاورات سب اسی تعلیم بیان کے اجزاء ہیں جو علم آدم الاسماء کلہا کی عملی تفسیر ہیں. فتبارک اللہ احسن الخالقین. الشمس والقمر بحسبان, سورج اور چاند کے لیے ایک حساب ہے. اور ایک نعمت جسمانی آفاقی یہ ہے کہ اس کے حکم سے سورج اور چاند حساب کے ساتھ چلتے ہیں. انسان کے لیے حق تعالیٰ نے جو نعمتیں زمین و آسمان میں پیدا فرمائی ہیں, اس آیت میں اولیات میں سے شمس و قمر کا ذکر خصوصیت سے شاید اس لیے کیا گیا ہے کہ عالم دنیا کا سارا نظام کار ان دونوں سیاروں کی حرکات اور ان کی شعاؤں سے وابستہ ہے. شمس و قمر کی حرکات جن پر انسانی زندگی کے تمام کاروبار موقوف ہیں, رات دن کا اختلاف, موسموں کی تبدیلی, سال اور مہینوں کی تعیین, ان کی تمام حرکات اور دوروں کا نظام محکم ایک خاص حساب اور اندازے کے مطابق چل رہا ہے. ان میں سے ہر ایک کے دورے کا الگ الگ حساب ہے. مختلف قسم کے حسابوں پر یہ نظام شمسی اور قمری چل رہا ہے, اور حساب بھی ایسا محکم و مضبوط کہ لاکھوں سال سے اس میں ایک منٹ ایک سیکنڈ کا فرق بھی نہیں آیا. یہ زمانہ سائنس کی معراج کا زمانہ کہا جاتا ہے, اور اس کی حیرت انگیز نئی ایجادوں نے عقلا کو حیران کر رکھا ہے. لیکن انسانی مصنوعات اور ربانی تخلیقات کا کھلا ہوا فرق ہر دیکھنے والا دیکھتا ہے کہ انسانی مصنوعات میں بگاڑ اور سوار کا ایک سلسلہ ایک لازمی امر ہے. مشین کوئی کتنی ہی مضبوط اور مستحکم ہو تو جب سے کے بعد اس کو مرمت اور کم از کم گریس وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے, اور اس وقت تک کے لیے وہ مشین معطل رہتی ہے. اب تعالیٰ کی جاری کی ہوئی یہ عظیم الشان مخلوقات نہ کبھی مرمت کی محتاج ہیں نہ کبھی ان کی رفتار میں کوئی فرق آتا ہے. سبحان اللہ. والنجم والشجر يسجدان, اور جھاڑ اور درخت مشغول ہیں سجدے میں, یعنی بے تنے کے درخت, جھاڑ مانی بے تنے کے درخت اور تنے دار درخت دونوں اللہ کے مطیع ہیں. سورج چاند کا چلنا تو اس لیے نعمت ہے کہ اس پر لیل و نہار, سردی گرمی, ماہ و سال کا حساب مرتب ہوتا ہے اور ان کے منافع ظاہر ہوں. اور درختوں کا سجدہ اس لیے نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں انسان کے لیے بے شمار منافع تخلیق فرمائے, بے شمار منافع کی تخلیق فرمائی ہے. نجم اس درخت کو کہا جاتا ہے جس کی بیل پھیلتی ہے, تنا نہیں ہوتا, اور شجر تنے دار درخت کو کہتے ہیں. یعنی ہر قسم کے درخت خواہ بیل والے ہوں یا تنے اور شاخوں والے, سب کے سب اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. سجدہ کرنا کیونکہ انتہائی تعظیم اور اطاعت کی علامت ہے, اس سے مراد یہاں یہ ہے کہ ہر ایک درخت, پودے اور بیل اور اس کے پتوں اور پھلوں اور پھولوں کو حق تعالیٰ نے جن خاص خاص کاموں اور انسان کے فوائد کے لیے بنایا ہے, اور گویا ہر ایک کی ایک ڈیوٹی مقرر کر دی ہے کہ وہ فلاں کام کیا کرے, ان میں سے ہر ایک اپنی اپنی ڈیوٹی پر پورا پورا لگا ہوا ہے. اور حکم ربانی کے تابع اس میں رکھے ہوئے فوائد اور خواص سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اسی تکوینی اور جبری اطاعت حق کو اس آیت میں سجدے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ الحمدللہ یہ سلسلہ پھر اللہ تعالیٰ کے فضل سے شروع ہوا اور سورۃ الرحمن مدنیہ کی آیت نمبر 6 تک ہم نے تلاوت اور اس کا ترجمہ اور خلاصہ تفسیر اور معارف و مسائل کو پڑھ لیا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہمیں ان سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آہ جو دل تیرے غم کا حامل نہیں، میرے مرشد محبوب سیدی حسین ندی محبی و محبوبی شیخ العرب راجع معارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، آہ جو دل تیرے غم کا حامل نہیں۔ دو جہاں کا مزہ اس کو حاصل نہیں، آہ جو دل تیرے غم کا حامل نہیں۔ دو جہاں جتنے جمع ہیں سب اللہ والے ہیں، اللہ کے لیے آئے ہیں۔ یہ مجالس ایسی مبارک مجالس ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقربین میں فخر سے ذکر فرماتے ہیں۔ ایسی مجالس کا فرشتوں میں اور اولیاء میں اور ارواح انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں فخر کے طور پر کہ دیکھو ان بندوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں لیکن مجھ کو یاد کر رہے ہیں، میری خاطر سے دور دور سے آ کر جمع ہوئے ہیں۔ یہاں نہ کوئی سفارش کا سلسلہ ہے، یہاں نہ کوئی نوٹوں کا سلسلہ ہے، نہ کوئی دعوتوں کا سلسلہ ہے، نہ کوئی نفسانی غرض ہے الحمدللہ، نہ آدیوں کی لالچ ہے، نہ نظر آنے ہیں، نہ دیکھیں پکڑی ہیں۔ یہاں کیوں آتے ہیں؟ اللہ کی محبت میں۔ تو اس لیے سب اللہ والے ہیں، اور جب کوئی شخص کسی اللہ والے سے اللہ کے لیے ملنے چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں، فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہم انہو وصل فیکا فصل ہو، کہ اللہ یہ آپ کے لیے، محض آپ کے لیے اس شخص سے ملنے جا رہا ہے، آپ کی محبت میں جا رہا ہے، سو آپ اس سے ملنے جا رہا ہے، سو آپ اس کو اپنے سے ملا لیجیے۔ اتنی بڑی دولت ہے، اور گناہوں کی مجلس اور محافل میں جانے سے کیا بد دعائیں نہ ملتی ہوں گی۔ گناہ گار کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ گناہ گار کے لیے، گناہ کرنے والے کے لیے، فساق اور فجار کے لیے اللہ کی تمام مخلوق اس پر لعنت کرتی ہے، اس کے لیے بد دعا کرتی ہے۔ تو سمجھنا چاہیے کہ ہم کہاں جائیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ نہیں نہیں رہتے ہیں ہم، کیوں چاہیے ہم کو جہاں رہنا، نہیں رہتے ہیں ہم، کیوں چاہیے ہم کو جہاں رہنا، کوئی رہنے میں رہنا ہے، یہاں رہنا وہاں رہنا، یعنی صحبت اہل اللہ کو اچھی طرح سے اختیار کرو، اپنی صحبت کو نیک بناؤ، نیک لوگوں میں رہو، اللہ ملتا ہے، اللہ کی محبت ملتی ہے، اور یہ جہاں گناہوں کی مجالس ہیں وہ ہماری منزل نہیں، جو چیز اللہ سے ہمیں دور کر دے وہ ہمیں منظور نہیں، ہماری منزل نہیں ہو سکتی۔
جس جگہ قرب ملتا نہ ہو، جس جگہ آپ کا قرب ملتا نہ ہو، ہو کے منزل ہی وہ میری منزل نہیں، دو جہاں کا مزہ اس کو حاصل نہیں، آہ جو دل تیرے غم کا حامل نہیں، غیر حق سے لگاتا ہے جو اپنا دل، غیر حق سے لگاتا ہے جو اپنا دل، تیری الفت کے غم کا وہ حامل نہیں، تیری الفت کے غم کا وہ حامل نہیں، حق سے لگاتا ہے جو اپنا دل، تیری الفت کے غم کا وہ حامل نہیں۔
اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے سب غیر ہے، غیر غیر ہے، غیر کچھ بھی نہیں، آپ آپ ہیں، آپ سب کچھ ہیں۔ میرے دوستو، اللہ کے بغیر جینا، اللہ کے بغیر مرنا جہنم سے کم نہیں ہے، اور غیر غیر تو سبھی کچھ ہے، مگر اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ یہ بے پردہ نامحرم عورتیں، مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے نامحرم مرد، بدنگاہی کی وجہ سے، نگاہ کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے، یہ سب سے بڑا غیر، سب سے بڑا بت ہے، ایک پتھر کے بت ہوتے ہیں، اور الحمدللہ اللہ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا ہے، شرک سے بچایا ہے، کفر سے بچایا ہے، لیکن یہ چلتے پھرتے بت ہیں، یہ بھی دل میں بس جاتے ہیں، نگاہ کی حفاظت جو نہیں کرتا اس کا دل برباد ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے زنا العین النظر، آنکھوں کا زنا ہے نظر بازی، آنکھوں کا زنا، مگر ہم تو سن کر ہلتے بھی نہیں ہیں، ایسے پاپی ہو گئے ہیں کہ ہمیں اس کا احساس ہی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو جب آنکھ زنا کرتی ہے تو دل اس میں مشغول ہوتا ہے، سو دل بھی زنا کرتا ہے، اور اس یاد میں، اس مشغولیت میں انسان جو حرکت کرتا ہے، اس کی کوشش کرتا ہے، اس کے حصول کی کوشش کرتا ہے، وہ سب اس کے اعضاء کا زنا ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ سنگین گناہ دل کا زنا کرنا ہے۔ دل جب مبتلا ہو گیا تو کسی عضو کی بھی خیریت نہیں ہے. حدیث پاک میں آتا ہے الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا صلحت صلح الجسد کلہ الا وہی القلب. کہ خبردار تمہارے جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے, جب اس کے اندر اذا فسد جب اس میں فساد پیدا ہوتا ہے تمام جسم میں فساد پیدا ہو جاتا ہے, یعنی دل میں فساد تمام اعضاء سے فساد کے صدور کا ذریعہ بنتا ہے. اور وَإِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ اگر اس کی اصلاح ہو جائے دل اللہ والا ہو جائے تو ہر عضو سے اللہ تعالیٰ کی محبت کے اعمال اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اعمال صادر ہوں گے. تو یہ چیز دل ہے, جب دل زناکار ہوگا تو کسی عضو کی بھی خیریت نہیں, خود انسان کی خیریت نہیں. اور دل جب گندا ہو گیا, کیونکہ یہ غیر سب گندے ہیں, ظلمت ہے, اور غیر ناقص بھی ہیں, سارے کے سارے ناقص ہیں. حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کا واقعہ حضرت والا نے اسے سنا ہم نے کہ ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے تو اس زمانے میں غلام اور کنیزیں بنانے کا رواج تھا, جائز تھا اب تو جائز نہیں. تو ایک رئیس نے ایک کنیز کو خریدا بازار سے, بہت ہی مہنگا, 80,000 دینار کا, اور وہ لے کر جا رہا تھا. آگے آگے رئیس تھا, پیچھے کنیز جس کو خریدا تھا گھوڑے پر جا رہی تھی, اور اس کے ساتھ اس کی سہیلیاں بھی تھیں, خادمائیں تھیں. تو جب اس نے دیکھا کہ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ بڑے میاں جا رہے ہیں تو سوچا کہ ان کے ساتھ کچھ مذاق کرنا چاہیے, ان سے کچھ مزہ لینا چاہیے. تو پوچھا کہ جانتے ہو کہ میں کون ہوں, میری کیا قیمت ہے؟ تو انہوں نے نظر اٹھائے بغیر فرمایا کہ تیری قیمت تو 2 درہم بھی نہیں ہے. تو ہنسنے لگی, نے کہا بڑے میاں کو خبر ہی نہیں, مجھے 80,000 دینار میں ایک رئیس نے خریدا ہے. اس نے کہا, انہوں نے کہا فرمایا کہ بڑا خراب سودا خریدا ہے. انہوں نے کہا کہ وہ کیسے؟ پہلے وہ کہنے لگی کہ اس کو اس رئیس کے پاس لے چلتے ہیں کہ تم نے مجھے 80,000 دینار کا خریدا, یہ بڑے میاں تمہاری میری قیمت 2 درہم بھی نہیں لگا رہے. تو جب وہاں پہنچے تو رئیس نے کہا کہ بھی کیا وجہ ہے کیا آپ کہتے ہیں کہ اس کی قیمت 2 درہم بھی نہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بھئی تو سودا بالکل ناقص خریدا تم نے. انہوں نے کہا بھئی اتنی حسین و جمیل کنیز میں نے خریدی ہے, اس میں کیا نقص نظر آ رہا ہے آپ کو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس میں تو نقص کی بھرمار ہے کہ اگر یہ 3 دن مسواک نہ کرے اور آج کے زمانے کا ٹوتھ برش نہ کرے, پہلے تو ٹوتھ برش نہیں ہوتا تھا, فرمایا کہ مسواک نہ کرے تو اس کے منہ میں اتنی سڑان ہوگی کہ تم اس کے قریب بھی جانا پسند نہیں کرو گے. خاموش. پھر اس کے پیٹ میں کیا بھرا ہے جانتے ہو؟ پیخانہ, پیشاب, گندی ہوا بھری ہے. اور اگر 2-4 دن نہ نہائے تو جسم میں پسینے کی ایسی بدبو ہوگی کہ اس کے پاس قریب بھی جانا پسند نہیں کرو گے. تو یہ جو مرنے والی لاشیں ہیں, گندگی جس کے دل میں ہو, پھر وہ اللہ کی محبت کا حامل نہیں ہو سکتا. غیر اللہ کو نکالنا ہے, اور جو آگ کی حفاظت نہیں کرتا اس کا دل محفوظ نہیں رہ سکتا. اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے آگ کی حفاظت کا حکم فرمایا, مردوں کے لیے الگ, عورتوں کے لیے الگ. اور پھر اس نگاہ کی حفاظت کو ذالک ازکی لہم سے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے سب سے زیادہ پاک کرنے والی چیز ہے. اور میرے شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنی زندگی پر قسم اٹھا کر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم ایک ہی کام کر لو, کچھ کام تم سے نہیں ہو سکتا, ایک کام کر لو کہ اپنی نگاہ کی 100% حفاظت کر لو, اور اس میں کوئی تمہیں گردن سے بھی نہیں پکڑے گا کہ بھائی تم یہ کیوں کر رہے ہو. اپنے کام سے کام ہے, نگاہ نیچی رکھنی ہے, نامحرموں سے پردہ کرنا ہے, اور ان کے قریب بھی نہیں جانا, ان سے بے تکلفی بھی نہیں کرنی. یہ ایک کام کر لو تو تم اپنے دور کے ولایت صدیقیت کی خط انتہا تک پہنچ جاؤ گے. یعنی کہ یہ ایسا عمل ہے کہ اس کی برکت سے انسان کو دل کی بصیرت حاصل ہو جاتی ہے, بصارت بھی حاصل ہو جاتی ہے, بصیرت بھی حاصل ہو جاتی ہے. آپ کی بصارت کو فدا کر کے دل کی بصیرت کو لے لو. برا ناقص سودا دے کر اور بہترین نعمت بدل اس کا لے لو کہ اللہ مل جاتا ہے. ایک بزرگ جا رہے تھے, پوچھا کہ اللہ پر کیا فدا کر دوں کہ آپ مجھے مل جائیں. آواز آئی کہ دونوں جہان مجھ پر فدا کر دے, دنیا بھی مجھ پر فدا کر دے, آخرت بھی مجھ پر فدا کر دے. آخرت کیسے فدا کر دیں کہ اللہ کی رضا کو مقدم رکھیں, جنت کو ثانوی درجے میں, تو اس طرح ہم نے آخرت بھی اللہ پر فدا کر دی. تو یہ بزرگ کا حوصلہ دیکھو, فرماتے ہیں قیمت خود ہر دو عالم گفتگی نیک بالا کن کے ارزانی ہنوز. اللہ آپ نے اپنی قیمت دونوں جہان بدلائی ہے, آپ ابھی سستے معلوم ہوتے ہیں, آپ اپنے سودے کی قیمت بڑھائیے. دونوں جہان کیا چیزیں اللہ کے سامنے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھ دے دیں کہ ہم مٹی کے کھلونوں پر مٹی پر مرنے کے بجائے اللہ پر مریں جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا. لاکھوں کروڑوں حسیناؤں کو حسن دینے والا خود کیسا جمال والا ہوگا. ہمارے حضرت والا رحم اللہ فرماتے ہیں, نہ گوری کو دیکھو نہ کالی کو دیکھ, اسے دیکھ جس نے انہیں رنگ بخشا. نہ گوری کو دیکھ نہ کالی کو دیکھ, اسے دیکھ جس نے انہیں رنگ بخشا. اللہ تعالیٰ سے دل لگاؤ میرے دوستو. مرنے والوں سے جو دل لگاتا ہے وہ مر جاتا ہے, فانی ہو جاتا ہے. اللہ سے دل لگاتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے باقی ہو جاتا ہے. اور اللہ ہی ہے جو دنیا میں ساتھ رہتا ہے, ساتھ دیتا ہے, اور قبر میں بھی وہی ساتھ دے گا. یہ حسین نہیں آئیں گے قبر میں دل بہلانے, وہاں کیا کرو گے؟ وہاں تو اپنے بیوی بچے بھی نہیں ہوں گے, ماں باپ بھی نہیں ہوں گے, اور حشر کے دن کوئی دوسرے کو پہچانے گا بھی نہیں. صرف اللہ کی معرفت حاصل کرنے والا کامیاب رہے گا. اللہ وہاں بھی اس کا ساتھ دے گا, قبر میں بھی ساتھ دے گا, حشر میں بھی ساتھ دے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے.
غیر حق سے لگاتا ہے جو اپنا دل, تیری الفت کے غم کا وہ حامل نہیں. آپ کا ہوں میں بس اور کسی کا نہیں, آپ کا ہوں میں بس اور کسی کا نہیں. کوئی لیلا نہیں کوئی محمل نہیں, کوئی لیلا نہیں کوئی محمل نہیں. کہہ رہا ہے یہ اختر بابا کے دوہل, کہہ رہا ہے یہ اختر بابا کے دوہل,
بابا کے دوہل کے معنی ڈنکے کی چونچ سے الگ اعلان.
کہہ رہا ہے یہ اختر بابا کے دوہل, بہرے الفت کا کوئی بھی سا کا کوئی بھی ساحل نہیں. دو جہاں کا مزہ اس کو حاصل نہیں. آہ جو دل تیرے غم کا حامل نہیں.
اللہ تعالیٰ نے درد و محبت کے غم کی دولت سے ہم سب کو سرفراز فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو تمام غیر اللہ سے پاک فرما دے, اور اللہ تعالیٰ اپنی محبت اور معرفت سے ہم سب کو سیراب فرمائے. محبت کاملہ اور معرفت کاملہ. وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ما من عبد مؤمن يخرج من عينيه دموع وإن كان مثل رأس الذباب من خشية الله ثم يصيب شيئا من حر وجهه إلا حرمه الله على النار. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کوئی مومن بندہ ایسا نہیں ہے جس کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کے خوف سے آنسو نکلے, اگرچہ وہ مکھی کے سر کے برابر ہی ہو, پھر وہ آنسو اس کے چہرے پر پہنچے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کی آگ پر حرام کر دیتا ہے. تصریح شیخ رحم اللہ فرماتے ہیں, اسی حدیث کے پیش نظر ایک صحابی اللہ تعالیٰ کے خوف سے نکلے ہوئے آنسوؤں کو اپنے چہرے پر مل کر پھیلا لیتے تھے تاکہ دور تک یہ آنسو لگ جائے اور دوزخ کی آگ سے محفوظ ہو جائے. احقل مؤلف یعنی ہمارے حضرت والا شیخ العرب بلاجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے شیخ پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے آنسوؤں کو دونوں ہاتھوں کی ہتھیلی سے مل کر تمام چہرے پر مل لیتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنے مرشد حضرت اقدس حکیم الامت مولانا ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں بعض عادات و فضائل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور متفرق سنت ہیں۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چلتے تھے تو لوگوں کو آگے سے ہٹایا نہیں جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جائز کام کو منع نہیں فرماتے تھے۔ اگر کوئی سوال کرتا اور اس کو پورا کرنے کا ارادہ ہوتا تو ہاں کہہ دیتے، ورنہ خاموش ہو جاتے۔ یہ جتنی سنتیں پڑھی جاتی ہیں، خصوصاً عادات شریفہ کی اور آپ کے شمائل کی، اخلاق کی، ان سب میں ہمارے لیے سبق ہے۔ ہمیں ان سنتوں کو اپنانا چاہیے، اپنے اولاد کے ساتھ، اپنے محکوموں کے ساتھ یہی معاملہ کرنا چاہیے کہ جائز کام کو منع نہ کریں، اور رکاوٹ نہ لگائیں۔ اگر ارادہ ہو تو ہاں کہہ دیں، ورنہ خاموش رہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا چہرہ کسی سے نہ پھیرتے جب تک وہ نہ پھیرتا، اور اگر کوئی چپکے سے بات کہنا چاہتا تو آپ کان اس کی طرف کر دیتے، اور جب تک وہ فائز نہیں ہوتا تھا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کان نہیں ہٹاتے تھے۔ نشرتی پیر کے نبی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعض شمائل و اخلاق اور عادات کے بیان میں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زمزم کھڑے ہو کر نوش فرمایا، اور عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد سے اور انہوں نے اپنے جد سے روایت کیا ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے اور بیٹھے دونوں طرح پانی پیتے ہوئے دیکھا ہے، اور جب آپ پانی پیتے تھے تو درمیان میں دو بار سانس لیتے تھے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی روایت میں اتنا اور زیادہ کیا ہے کہ یہ کیا تین بار سانس لیتے تھے، اور آپ جب اپنی خوابگاہ پر جاتے اپنا دانا ہاتھ اپنے دہنے رخسارے کے نیچے رکھتے۔ روایت کیا اس کو بڑا ابن عازب نے، اور جب آپ سوتے تو آواز سے سوتے۔ روایت کیا اس کو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر جس پر آپ سوتے تھے چمڑے کا تھا، اس کے اندر پوست خورما بھرا ہوا تھا یعنی کھجور کی چھال، اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ آپ کا بستر ایک کمبل تھا، ہم اس کو دوہرا کر دیا کرتے اور آپ اس پر سویا کرتے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مریضوں کی عیادت فرماتے تھے اور جنازے میں شریک ہوتے تھے اور دراز گوش پر سوار ہوتے تھے اور غلام تک کی دعوت قبول کر لیتے تھے، اور غزوہ بنی قریظہ میں آپ ایک دراز گوش پر سوار تھے جس کا لگام پوست خرما کی رسی کا تھا، اور پوست خرما ہی کا بنا ہوا اس کا پالان تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سنتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، إنك على كل شيء قدير۔ اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وبك المستغاث وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين۔